پیغام جس میں سے ایک جملہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ اس وقت تک میرا مظلوم امام زلجنا کے سوال، لیکن ایک خطبہ دینا تھا لشکر یزید کے سامنے، تو سواری کے جانور کو بدلا ہے. کل رات کی مجلس کے مسائل میں یہ جملہ آیا تھا کہ سواری کا جانور بدلا ہے، لیکن وہ گھوڑے کے بدلے میں دوسرا گھوڑا. صبح آشور گھوڑے سے اتر کے حسین اونٹ پہ سوار. یہ بھی ایک پیغام تھا جو آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے. آج شب جمعہ ہے، شب دعا بھی ہے، شب اعمال بھی ہے، شب عبادت بھی ہے. یہ بھی ایک افضل ترین عبادت ہے، لیکن جتنی زیادہ عبادت کے آج آپ جمع کریں، تو میں تقریر کو بہت لمبا نہیں کرنا چاہتا. ایک پیغام تو یہ بھی سواری کے جانور کو بدلا، وہ بھی اس طرح گھوڑے سے اونٹ پایا، اور اس وقت خطاب ہوا پورے لشکر یزید سے. اسی خطاب میں میرے مولا نے جملہ تھا کہ ہائے ہاتھ ہندت دلہ، کہ عزت کی موت دلت کی زندگی سے بہتر ہے. لیکن خالی ایک جملہ نہیں، اس کے پہلے بھی بہت اہم پیغام ہے اور اس جملے کے بعد بھی بہت اہم پیغام. دوسری بات، پورے لشکر یزید سے نہیں ہوئی، بہت مشہور روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں، میں تو شاید ذرا زیادہ تفصیل شیئر بیٹھا. دوسری بات، حسین دوبارہ اپنے اس سواری اونٹ سے اتر کے سجنا پر آئے. دونوں فوجوں کے درمیان جو خالی جگہ جہاں پہ جنگ ہونے والی ہے وہاں پر پہنچ، اور اب صرف عمر سعد کو اشارہ کر کے بلائے. اب پورے لشکر یزید سے بات نہیں ہو رہی، اور عمر سعد سامنے آتا ہے اور اس وقت آقا نے اس سے سوال. اب یہ جو سوال کا جواب آپ سنتے رہتے ہیں، اس سے آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ دیکھیے بات تو ثابت ہو گئی کہ محبت اہل بیت. نہیں، محبت سے بڑا استعفا ملا ہے. سوال یہ تھا کیا ہے کہ سر صاحب، میرا تیرا کیا اختلاف ہے کہ جو تو اس کربلا کے میدان میں میرے خون کا پیاسا بن گیا ہے؟ بہت لمبی چوڑی بات چیت ہو جائے گی اگر میں پورے مکالمات دوہرا ہوں، لیکن آج بھی آپ کربلا محلہ میں جائیے اور کس کثرت سے مومنین جا رہے ہیں. ایک عجیب منظر ہوگا اس وقت کربلا، اور جیسے جیسے آشورا قریب آ رہا ہو، کیا کیفیت کربلا کی ہوگی؟ اب تک وہ جگہ موجود ہے مقام عمر سعد کے جہاں آقا حسین اور عمر سعد کے درمیان مکالمہ ہوا. تو اس میں سوال یہ ہے کہ آج کیا ہمارا تمہارا کیا اختلاف؟ میں ایکچوئل ورڈنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنے الفاظ میں سوال کو پیش کر رہا ہوں. تو عمر سعد کا جواب یہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ مقصد بے عظیم حسین، ہمارا تمہارا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے بابا سے جو ہم کو عداوت اور غصہ ہے، وہ آج ہم کو کربلا میں لے کے آئی. یہ علی کی دشمنی ہے جس کے بنا پہ آج ہم اس میدان کربلا میں پہنچے. لیکن اب یہاں پہ یہی سوال کہ یہ علی کی دشمنی کون والی دشمنی؟ یقیناً اس میں بدر و احد، یقیناً اس میں خندق و حنین کا انتقام شامل ہو، لیکن اصل مسئلہ جو علی کی جو اصل دشمنی وہ تھی ولایت کے حوالے سے، اگر علی کو وزیر خون کے میدان میں مولا نہ بنایا جاتا. اب یہ ولایت ہے کیا؟ یہ میں آپ کو آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ جب اس کا جواب آنا شروع، چاہے آج کی مجلس کے آخر سے چاہے کل کی مجلس کے شروع، تو آپ زیادہ توجہ سے سنیں کہ اصل مسئلہ جو تھا، ٹھیک ہے وہ بدر کا انتقام بھی کچھ لوگ لینا چاہتے ہیں، خود یزید نے بھی دربار میں یہ کہہ دیا کہ کہاں ہے میرے کو بزرگ، لیکن یہ جو اتنا بڑا عالم اسلام کا لشکر جمع ہو گیا، بخزن بھی ابھی گئے رہا، اس کے اندر اہم ترین بات تھی کہ علی کے باقی سارے فضائل پھر بھی برداشت کر دیے گئے. یہ سمجھ کہ اس فضائل سے بس صرف اتنا کہ ہماری شخصیت نیچے ہو رہی ہے، علی کی شخصیت بلند ہو رہی ہے، فقیر خون کا میدان. وہ گویا ایک بجلی کی پڑی اور دیکھی، یہی وجہ ہے کہ وہ آئے جو ولایت کے حوالے سے نازل ہوئی. آپ نے ساری زندگی اس آیت کی تفسیر مجلسوں میں سنی، تو وہاں پہ آپ سنتے ہیں کہ بدل ماں منگیلا ہی نہیں، میں رب بھی ہے رسول، جو تمہارے رب نے حکم دیا ہے آج پہنچا. تو تفسیر میں آگے ہے نہیں میں ولایت کی علی جو علی کی ولایت کا حکم دیا، کس آیت کے آخر میں بدلا ہو یا آپ نے موقع دینا؟ اللہ تمہیں دشمنی سے بچائے. یہ جو دشمنی پیدا ہونے جائے گی اس ولایت کے اعلان کے بعد، جو اصل دشمنی ڈیولپ ہوگی وہ اس ولایت کے اعلان کے بعد ہوگی، یعنی میں بہت مختصر کر رہا ہوں, اگر میرا جملہ بدتمیزی کا بن جائے تو مجھے معاف کیجیے. یعنی کہ باقی سارے فضائل پھر بھی برداشت کر لیے منافقوں, مگر یہ ہدایت بھی اور یہ برداشت نہیں ہوگی. چنانچہ یہاں کر قرآن کو کہنا پڑا بندہ اور یہاں سے موقع نہیں تھا. اے رسول گھبراؤ نہیں, اللہ اس وقت تمہیں دشمنوں سے بچائے گا اور محفوظ رکھے گا. تو یہ وہی دشمنی جو کربلا کے میدان میں نکلی, اور یہی وجہ کہ صرف آقا حسین نے ہمارے اہل بیت کے حوالے سے تقریب تصور دیا جاتا, اور میں پہلی مجلس سے جملہ دوہرا کر غلط تصور, جو مسٹر انڈرسٹینڈنگ اس کو واضح وہ یہ کہ اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا, خاص طور پر بنو امیہ کے باقی خلفاء اور بنو عباس کے حکمران, تو دیکھیے پتا نہیں ان کو کیا ہوا تھا, اہل بیت کے ہتھیار نہ کسی کے دینے میں نہ کسی کے دینے میں, نہ وہ زبان سے کچھ کہتے تھے, وہ اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے. اور صرف یہ ہے کہ علم پھیلا رہے, مگر ظالموں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا, اور کسی کو قید کیا اور کسی کو شہید کیا اور کسی کے ہاتھوں میں ہتھوڑی ڈالی. عام طور ہم وہی بات کہتے جو اہل بیت کے دشمن کہتے چلے آ رہے ہیں. دیکھا کربلا کے واقعے کے بعد ہم نے کیسا نعوذ باللہ دشمنوں کا جملہ نقل کر رہا ہوں, کربلا کے واقعے کے بعد ہم نے کیسا خاندان بنی ہاشم کو آل محمد کو چپ کرا دی, پھر کسی میں ہمت ہوئی ہمارے سامنے آئے, پھر کوئی ہمارے مقابلے میں نکلا, اور ہم بھی دشمن کی بات کو اپنے بول بنے اور سادگی میں اپنے الفاظ میں دوہرا دیں کہ جس کے ہارون رشید کو پتہ نہیں کیا پڑی, میرا سدا امام میرا ساتھ امام خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں قرآن کی تفسیر کر رہا ہے, حدیث رسول لوگوں تک پہنچایا, یہ بھی برداشت نہیں ہوا, اور ان ظالموں نے یہ ظلم کیا اور وہ ظلم کیا اور وہ ظلم کیا. پہلی مجلس کا جملہ بخاری ہمارے اور آپ کے بارے میں نہیں, وہ آل محمد کے دشمنوں کے بارے میں, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن اور اہل بیت کا دشمن گمراہ ہے, مربود ہے, مقبوب ہے, تعلیم ہے, جہنمی ہے, احمد کو بے وقوف نہیں, ٹھیک ہے مکار ہے, چالاک ہے, جو الفاظ آ چکے ہیں اور وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہر مجلس میں دوہرایا جائے. تو اگر کوئی شخص نہ ان کے دینے میں ہے نہ ان کے دینے میں, اگر کوئی شخص جو کیا کے کونے میں بیٹھا ہوا, اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا, اگر کوئی شخص حکمران کے کسی معاملے میں مداخلت ہی نہیں کر رہا, تو آخر کون سا ایسا بے وقوف حکمران ہوگا کہ بلا وجہ اس کو چھیڑے یا اس پر ظلم کرے. کم از کم ہارون مامون اتنے بے وقوف پر احمد نہیں, بتایا یہ نہیں تھا, بتایا یہی تھا کہ جسے ہم اپنے بھول پنے میں کہتے ہیں کہ آل محمد نہ کسی کے لینے میں تھے نہ کسی کے دینے میں تھے, حکمران ظلم کرتا رہے, مسلمانوں کی گردنیں کٹتی رہے, شریعت کو بدلا جاتا رہے, حرام کو حلال, حلال کو حلال کو حرام کیا جائے, امام گھر کی تنہائی میں خاموش بیٹھے ہیں, پھر بھی ظالموں سے برداشت نہیں ہوا. ایسا نہیں, جگہ جگہ اور قدم قدم پر ان ظالموں کے سامنے پیغام یہی آ رہا ہے کہ ولایت ہمارا حق ہے, تمہارا حق نہیں ہے. مسئلہ ولایت پہ کوئی امام خاموش نہیں بیٹھا ہے, اور یہی پیغام کس نے مختلف انداز سے کربلا کے بعد بھی پہنچایا امام نے, کہ ہر وقت حکمران کو یہ ڈر و خطرہ رہتا تھا. چنانچہ وہ مشہور حدیث مامون کی, آٹھویں امام کی, ایک بار اس نے پوچھا کہ چلے مولا میں پرانے مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں, باغ بدر میں آپ کو واپس دینا چاہتا ہوں. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہارون اور ساتویں امام کا واقعہ, کچھ واقعات ایسے ہیں جو تاریخ میں مکس اپ ہو گئے, ہارون کے ہیں کہ مامون کے ہیں, تو ساتویں امام کے ہیں کہ آٹھویں امام کے ہیں. یہاں پہ مسئلہ نہ ظالم حکمران کے نام کا ہے, نہ امام معصوم کے نام کا ہے. جتنے ظالم ہیں سب کا ایک ہی سوال, جتنے معصوم امام ہیں سب کا ایک ہی جواب. کہا کہ میں پرانے مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں, بعد میں فضل آپ کو واپس کرتا ہوں. ذرا یہ بتا دیجیے, بہت عرصہ گزر گیا, باغ بدر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک تھا, اس کی حدود بتا دیجیے, اس کا لوکیشن بتا دیجیے, تاکہ وہ آپ کو واپس کیا جائے. اب کئی نسلیں گزر گئی, کئی صدیاں گزر گئی, مکمل طور پر اس کا ریکارڈ تو موجود ہے نہیں, وہ پرانا زمانہ ہے, یہ کمپیوٹرائز تو ہے نہیں. اور کتاب بتا دی امام معصوم نے کیا جواب دی, بہت مشہور روایتیں آپ سارا سال مجلسوں میں سنتے ہیں. میں تو خالی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ ہدایت وہ اصل مسئلہ تھا جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اور امام معصوم ان تمام مسائل میں مبتلا کیے جا رہے ہیں صرف مسئلہ ولایت پر باغ فدق آپ کو واپس کرتا. کیا جواب دیا امام؟ اس وقت مملکت اسلامیہ کی جتنی بھی سرحدیں پوری مملکت اسلامیہ چند دریاؤں کے نام لیے کہ جو آج کل نام بدل بھی چکے ہیں اور یہاں بیٹھ کے آپ کو وہ نام بتانے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن جہاں جہاں تک اسلامی مملکت پھیلی مثلاً آج کی زبان میں امام یہ کہیں انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک یہ ہے داغ فدق جو ہمارا حق ہے اور جسے ہم مانتے ہیں. پوری مملکت اسلامی جس پہ ہارون کا یا معمول کا سکہ چل رہا ہے امام نے کہا یہ ہے داغ فدق جو ہمیں واپس چاہیے. واپس کرنا ہے تو یہ دے باپ تو ایک چھوٹا سا باپ بہت بڑا بھی ہوگا تو 100 کلومیٹر یا 100 میل کا ہو. امام نے پوری اسلامی مملکت مانگ لی بتایا کہ اصل مسئلہ داغ فدق نہیں ہے, اصل مسئلہ وہی مسئلہ ولایت ہے. ایک باپ کی بات نہیں تھی, پوری مملکت اسلامی کی بات تھی. یہی وجہ ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شہزادیت کونین کا ایک اور لقب بھی ہے. کسی روایت میں تو نہیں آیا لیکن علماء کرام اکثر شہزادی کے لیے ایک لقب اور استعمال کرتے ہیں. شہزادی پہلی شخصیت تھی جو فدق کا مقدمہ لے کے آگے گئی. یہ جو ہارون مامون کا واقعہ ہے وہ تو فدق میں بہت اگلے اسٹیج پر بات آئی, سب سے پہلے فدق کا مطلب تو باغ فدق کو لے کے گئی تھی شہزادی. اس قضیت کو اس کیس شہزادی کا ایک لفظ ہے محافظ ولایت یا محافظ ولایت, ڈیفینڈر آف ولایت. ولایت کی پہلی ڈیفینڈر فاطمہ زہرا بن رہی ہے باغ فدق کے اس واقعے کو. اور اس کے بعد جو رات کی تنہائی میں شہزادی نے جس طرح پیغام ولایت پہنچایا, تو مسئلہ باغ فدق کا نہیں ہے. مسئلہ گھر میں بیٹھ کر خالی قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کا نہیں ہے. ہارون معمون بے وقوف اور احمق نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ اصل مسئلہ ولایت ہے. اہل بیت کے باقی ہر اسٹیٹس کو اوپر برداشت کر لے, مسئلہ ولایت برداشت نہیں ہو پا رہا. اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اسلام کی نگاہ, اتنا اہم مسئلہ. شہزادی کا لقب یاد رکھیے ولایت کی حفاظت کرنے والی, ولایت کو پروٹیکٹ کرنے والی, ولایت کا ڈیفینڈ کرنے والی پہلی شخصیت شہزادی کونین آتی ہے. اور یہی پر ایک جملہ میں ایسا کہہ دوں جو مجھے نہیں کہنا تھا, لیکن کل کی مجلس پرسوں کی مجلس اس کے بعد کسی نے کہا مولانا جب آپ پرسوں کی مجلس والی بات بیان کرتے تو آگے جملہ ضرور کہتے, وہ آپ نے کیوں نہیں کہا اس بات؟ میں نے کہا اس لیے نہیں کہا کہ آپ کو زبانی یاد ہے, اور پھر میں اگر وہ جملہ کہہ دوں تو آپ کہیں گے مولانا میں وہی پرانی بات بول رہا تھا. ان کا جواب بھی بہت اچھا تو مولانا اب تک آپ نے ساری پرانی باتیں دوہرائی ہے, دو دن میں تو ہم نے کیا کمپلین کر دی, ایک یہ بات بھی دوہرا دی. چلے اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے شہزادی کون ہے ولایت کی محافظ. اب یہاں پہ آگے چلیے ایک حدیث سنیے پھر میرا وہ جملہ سن. جب بھی میں حدیث کا واقعہ پڑھتا ہوں اس کے ساتھ ایک جملہ ضرور کہتا ہوں, لیکن وہ بیان کرنے سے پہلے حدیث اور سن لیجیے. اور وہ یہ ہے کہ ایک بار کسی نے جا کے ہمارے آٹھ میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو سلام سے سوال کیا. سوال خود اس بات کی دلیل کہ آٹھویں امام کے زمانے ہی میں یہ عزاداری کتنے بھرپور طریقے سے محبان اہل بیت بنا رہے. آج کل تو عجیب بات یہ غیروں کو کیا جواب دیا جائے, اپنوں ہی کے اتنے اعتراضات ہیں کہ اس کا جواب دیتے دیتے معلوم پورا سال گزر جاتا. عزاداری کے اعتراضات آج ہماری جانب سے بھی ہو رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کی سمجھ میں کچھ گرا ہی نہیں, ان کی کوئی روٹ زمین میں نہیں ہے, یہ ہوا کے اندر تیرتے پھر رہے ہیں. نہ ان کی سمجھ میں آزاداری آ رہی ہے, نہ ان کی سمجھ میں ولایت آ رہی ہے, نہ ان کی سمجھ میں محبت آ رہی ہے, اور نہ ان کی سمجھ میں فضائل آ رہے ہیں. سلسلہ جو تاریخ اسلام کا ہے جو بزرگوں سے منتقل ہوگا وہ سلسلہ ان کے پاس کسی وجہ سے کٹا ہوگا, تو ہر چیز ان کو نئی نئی لگتی. اور میرے پاس اتنا وقت ہے نہیں کہ اپنے ولایت کے موضوع کے ساتھ دوسرے موضوعات کو شروع کروں, بس ایک جملہ کے مولا یا پسند رسول یہ کربلا کے واقعے کو آپ لوگ کتنے زور و شور سے, ان تمام روایتوں میں الفاظ ملے مفہوم امام کا کہ اتنے زور و شور سے اتنے جوش و خروش سے آپ کربلا کے واقعے کو کیوں مناتے؟ ٹھیک ہے غم کیجئے ماتم کیجئے, آج کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے سینے پہ ہاتھ مارنے, چپتے چپتے رو لی, اور رونے کی بھی کیا ضرورت ہے, دل کا رونا تاکہ ہوتا ہے, آنکھوں میں آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں. جو ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ حجاب تو دل کا حجاب ہوتا ہے، سر کے اسکار کی کیا اہمیت؟ لیکن یہ ساری باتیں جو اسکار کے حوالے سے بات آئی، یہ تفصیل بعد میں آئے گی، ابھی آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اصل ہم تو دل کا بات، یہ سارے کی مجلسیں ہو رہی ہیں اور ماتم ہو رہے ہیں اور تبرکات نکل رہے ہیں اور شبی برآمد ہو رہی اور علم کا احترام کیا جا رہا ہے اور تابوت کا احترام کیا جا رہا اور تقریر اگر 45 منٹ کی ہے تو آپ کی مجلسوں میں نوحہ خوانی بھی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، آخر کیا ضرورت؟ تو آپ اس سے ملتا جلتا سوال آپ کو ایمان سے کیا جائے کہ مولا پہلی محرم سے جو آپ کی حالت بدل جاتی ہے، اگر سنگام سے آپ لوگ کربلا کے واقعے کو مناتے ہیں؟ امام نے جواب دیا، اب دیکھیے کربلا کو ہم کیوں اس انداز سے مناتے ہیں، اس کے بہت سارے جواب، جب روایتوں میں کسی چیز کی وجہ تھی تو وہ اونلی ریزنگ نہیں ہوتی، ون آف دا ریزن ہوتا، جیسے اگر کوئی امام نے پوچھا مولا نماز کا فائدہ کیا، تو نماز کے 5,000 فائدے امام ایک وقت میں فائدہ بتائے، روزے کا فائدہ کیا ہے 10,000 فائدے ہیں ایک وقت میں دو فائدے بتائے جاتے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو خیر امام نے کہا سنو ہم کربلا اس لیے بھی مناتے تاکہ تم لوگ کبھی کربلا کو بھولنے نہ پاؤ، ہم نے تو نہیں کہا کہ لوگوں نے غدیر کو نہیں منایا، جس کے نتیجے میں آج غدیر کو سب بھول کے بیٹھ چکے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کربلا کے ساتھ بھی ہے۔ اب اس جملے کے اندر امام ایک طرف اس عزاداری کی اہمیت بتا رہے ہیں، دوسری طرف ہڈن انڈر دا لائن، امام کا یہ غم پوشیدہ نظر نہیں آ رہا کیا؟ اب ذرا مومنین کو تھوڑی زحمت ہو رہی ہے، آپ کو میری عادت پتا کہ میں کبھی آپ حضرات سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دروازے پہ پہنچ چکے ہیں اور اس ہال کے اندر جگہ ہے، اگر تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے سے آپ تعاون کریں تو یہ 8-10 جو مومنین ابھی ابھی آئے ان کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی، باقی لوگ اس دوران گرو پیج پہ سوا پاتے ہیں۔ شکوہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کربلا کو جس انداز سے ہم مناتے ہیں یقیناً یہ ادا ہو رہا ہے، لیکن کیا امام کا شکوہ نہیں کہ غدیر کو اس انداز سے نہیں منایا جاتا؟ غدیر میں بھی ہمارے یہاں بہت اثر ہو، تو اکثر جگہوں پہ تو آج کل یہ رواج نکلا کہ اس دن تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ پورا کا پورا غدیر کا جشن خالی شاعروں کے حوالے، صرف یہ وہ شاعری قصیدہ خانے کے مولانا آج تو وہاں مل جاتا ہے، صرف شیر سنے جا اور تصویریں سنے، خطیب ولایت ہے اور ولایت وہ اہم ترین پیغام ہے کہ میں 3 دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف حوالوں سے اس کی اہمیت واضح کر کے پھر اپنے اس اصل عنوان پر آیا کہ واٹ از ولایت، ولایت ہے تو اتنی ہے لیکن ولایت کا مطلب کیا؟ دشمنان اہل بیت بھی اس سے اتنا گھبرا کیوں رہے تھے اور وہی بات یہ اہل بیت نے ولایت کو اب تک صحیح طور پہ سمجھ کیوں نہ پائے، لیکن پہلے یہ تبلیغ کی منزل ختم ہو جائے۔ تو آل محمد کی نگاہ ولایت کتنی اہم چیز ہے کہ ولایت کی پہلی محافظہ خاتون جنت سیدہ نساء عالیہ نساء یا نبی فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے علیہا، امام معصوم نے باغ فضل کو بتایا ولایت کے اندر تبدیل کر دیا، خالی ایک باغ کا مطالبہ نہیں تھا، وہ حق میں ولایت مانگا جا رہا، کون سا حق میں ولایت؟ تو غدیر خود میں اللہ کے رسول نے مولا کو دیا۔ اور یہاں پہ ایک جملہ جو ہر بار میں پڑھتا ہوں، لوگوں کو زبانی یاد ہے پھر بھی لوگوں نے کہا سنا دیجیے تو سن لیجیے، اور وہ یہ کہ پہلی مجلس میں نے یہ کہا کہ جتنے رپورٹر غدیر خود کے واقعے کو ملے، پیغمبر کی زندگی کے اور کسی واقعے کو اس کے رپورٹر نہیں ملے، غدیر خود وہ موقع تھا جب مسلمانوں کی تعداد میکسیمم تھی رسول اللہ کے زمانے، غدیر کے بعد تو پھر پیغمبر ہی دنیا سے رخصت، 18 ذیلین کو غدیر کا اعلان ہوا، 34-25 ذیلین کو رسول اللہ مدینے پہنچے ہوں گے، 2 مہینے کے بعد 28 شوال دنیا سے رخصت بھی ہوئے اور اس دوران اتنے بیمار بھی رہے کہ مسجد میں بھی تقریباً آنا جانا بند ہو گیا، تو غدیر میں میکسیمم مجمع مسلمان اور حاجیوں کا مجمع، عالم اسلام کا سب سے شریف مجمع حاجیوں کا ہونا چاہیے اور وہاں حاجیوں ہی کے مجمع کو ولایت کا اعلان سنانے میں مزہ بھی آتا ہے. یہ بات کل آئے گی ابھی نہیں, یہ تو ولایت بہت اس ولایت جب میں سمجھاؤں گا تب یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ حاجیوں ہی کو ولایت سمجھانے میں مزہ آتا مگر کتنا بڑا مجمع. اور میں یہاں پہ تھوڑی سی اپنی بات کو ذرا سا دلیلوں سے دلیل تو نہیں تاریخی واقعات کے ذریعے ثابت کرتا ہوں. بدر کے واقعے کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کرتا. اگر آج کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ یہ بدر کا واقعہ ہی نہیں, کیا کروں گا اس کا؟ 313 رپورٹر قرآن میں اشارتاً تفصیل آیا, وہ تفصیلات تو نہیں ہے. اوہد کا واقعہ 700 مسلمان کسی طرح خندق کسی طرح خیبر, اس سے پہلے چلیے اعلان رسالت. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تاریخ میں اس طرح سے ثابت ہے کہ کوئی اس کو چیلنج کرتا ہی نہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں, ہر ایک کو معلوم ہے, ہر مسلمان. جبکہ رپورٹر کسی کے 10 ہیں, کسی کے 15, کسی کے 300, کسی کے 500, کسی کے 1000, کسی کے 5000. غزیر خود ماہر واقعہ ہے کہ 1,20,000 120,000 رپورٹر موجود. چھوٹے چھوٹے واقعات لوگوں کو یاد رہے اور اتنا بڑا واقعہ لوگ. لیکن اب اس کا اگلا جملہ میں کہہ کے اپنی بات ایک منزل پہ پہنچاتا ہوں, اور وہ یہ کہ غزیر خود کو سب سے زیادہ رپورٹر تھے. اور آج وہاں آپ مسلمان بھی اگر آپ سے سوال کرے کہ ہم کو نہیں پتا غزیر کیا, تو وہ صحیح بول رہا. وہ کوئی دشمن ہے ایلیمنٹ نہیں, اس بیچارے کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ غزیر کیا. بدر کے بارے میں نہیں پوچھے گا جب صرف 300 رپورٹر, غزیر کے بارے میں پوچھے گا کیا 1,20,000 رپورٹر. مگر اس سے اگلا مرحلہ, اور وہ یہ ہے کہ بدر کو پھر بھی 300 رپورٹر ملے, اعلان رسالت کو پھر بھی 200 رپورٹر ملے, کربلا کا رپورٹر کون؟ کربلا میں تو حسین کا سارا عشق میدان کربلا میں مارا گیا, صرف ایک وارث بچا. بس وہ باقی وہ خواتین کربلا جو لاجک کے اعتبار سے سب سے پہلے لوگوں کو بھول جانا چاہیے. جنگل میں ایک واقعہ پیش آیا کسی شہر میں بھی, اعلان رسالت پھر بھی مکہ شہر میں یہ واقعہ پیش آیا. اور خالی جنگل ہی میں نہیں, ایک طرف ایک لشکر ایک گروہ ایک پارٹی پوری کی پوری گویا شہید کر دی گئی. اور پھر تمام دنیا کی حکومتیں 1400 سال سے اس کے خلاف چلی آ رہی ہیں. تمام دنیا سے مراد عالم اسلام. نہ بنو امیہ نے اس کے ذکر کو برداشت کیا, نہ بنو عباس نے اس کے ذکر کو برداشت کیا, نہ عثمانیوں نے اس کے ذکر کو برداشت کیا, نہ دیگر مسلمان. اور پھر قاری حکمران ہی نہیں, علماء اسلام کی اکثریت بھی اس کے خلاف فتویٰ دیتی چلی آ رہی. امام غزالی کا فتویٰ تو مشہور ہو گیا, لیکن اس کے علاوہ کتنے فتوے دیے. فتووں کی بھی دو قسمیں, کچھ نے یہ فتویٰ دیا کہ واقعہ ہوا ہوگا اس کا تذکرہ کرنا آیا, کچھ نے کہا کہ واقعہ ہی نہیں ہوا. یہ بھی ہر دور میں ایسے لوگ گزرے. سلسلہ چلا ہے وہاں سے لے کے ڈاکٹر ذاکر نائک کا, کوئی سلسلہ ابھی رکے گا نہیں اور آگے بڑھے. مگر پھر بھی کربلا اپنی جگہ پہ ثابت ہے. جو چیلنج کر رہے ہیں کربلا کو وہ خود مل گئے, یہ اپنی بات سے واپس پھر گئے, یہ اپنا فتویٰ واپس لے لیا. لیکن کربلا اسی انداز سے, اور ذرا دیکھیے گرمی ہو کے سردی کس انداز سے لوگ کربلا کو سننے جمع ہوتے ہیں. ایک سوال میں کرتا ہوں اور اس کا جواب ایک جملے میں دے پھر حسن اپنے عنوان پہ آتا. وہ یہ ہے کہ وزیر خم کے 1,20,000 اصحاب رسول جو حج کر کے آئے وہ گواہ. اور واقعہ اچھے خاصے پڑھے لکھے مسلمانوں کو نہیں مانتے. اور کربلا کا ظاہری اعتبار سے کوئی گواہ نہیں, اور کربلا بچے بچے کو مانتے.
حق کا سیدھا راستہ کربلا, کربلا شہاد و اکبر کا راستہ کربلا, کربلا عزتوں کا راستہ کربلا, کربلا یہ ہماری درس کا کربلا, کربلا.
لیکن اس کے پیچھے کہ قدیر کا واقعہ چھپ گیا, کربلا کا واقعہ کس انداز سے اب تک اور قیامت کا نشان ثابت ہے کہ اعتراض کرنے والا خود ہی بیٹھ گیا ہے. لیکن کربلا کسی نے آج تک شک نہیں کیا. میں اس کا خلاصہ نکالتا ہوں, ویسے بہت دلیل ہے خلاصہ کہ بظاہر ایک ہی نمایاں فرق نظر آتا. غدیر کا واقعہ 1,20,000 حاجیوں کے بیچ میں پیش آئے, مگر غدیر کو بچانے والی کوئی زینب ہمارے پاس نہ تھی. کربلا کا واقعہ جنگل میں پیش آیا, اور کوئی موت نہ کرنے والا تھا، مگر ایک بہن میں کبرا کربلا جو اس طرح ہمارے ساتھ میں آئی کہ قیامت تک کے لیے کربلا کو بچا دیا. تو اگر حسین نے اسلام کو بچایا تو بہن نے حسین کو بچایا. مگر یہ اس لیے ہے کہ ہماری خواتین کو بھی اپنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز مانی. غدیر خون کی پہلی ڈیفینڈر بھی ایک عورت ہے فاطمہ زہرا. کربلا کو ساری دنیا میں قیامت تک بچا لینے والی بھی ایک خاتون ہے زینب کبرا. اور چونکہ میرا موضوع ہدایت ہے، ورنہ آغاز نبوت میں بھی سب سے پہلی نبوت کی کا دفاع کرنے والی اور نبوت کی حفاظت کرنے والی بھی ایک عورت ہے خدیجہ طاہرہ. ہماری عورتوں کو تو گندی چوٹی میک اپ قیمتیں گپ شپ باتیں اور بہت ہوا. تو آج کل کچن میں لگا دیا گیا ہے ایسے ایسے شیف ایسے ایسے کوکنگ کے پروگرام سامنے آ رہے ہیں کہ کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کھانے دنیا میں کھاتا کون ہوگا. خیر وہ ایک الگ فرمان ہے انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ. جس دن جناب عباس کا ذکر ہوگا ام البنین کے حوالے سے عورتوں کی ذمہ داری مزید واضح کروں گا. لیکن ولایت کے حوالے سے ہی بات سمجھنا کہ ولایت میں ذمہ داری ہر ایک کی ہے مرد ہو کے عورت، بلکہ عورتوں نے زیادہ اہم رول تاریخ بتائیے زیادہ اہم رول پلے کیا. پہلے ابھی ولایت کے تمہید کو مکمل کرو اور وہ یہ کہ اب یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ ولایت کی اہمیت مختلف انداز سے اس طرح بھی آ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک روایت یہ بھی کہ بنی الاسلام علی الخمس، اللہ نے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ رکھی، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والمعراج. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر، نماز ہے، زکات ہے، روزہ ہے، حج ہے اور ولایت ہے. اور امام فرماتے ہیں ان پانچوں میں سب سے زیادہ اہمیت ولایت کی، نماز سے بھی زیادہ ہے، روزے سے بھی زیادہ ہے. یہ جملہ جو کہ گناہگار خانوں نے سن لیا، نعوذ باللہ، توحید کی نیت سے اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہی بتانے کے لیے کہ ہم بھی اب تک ولایت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. مولانا کب تک آپ ممبروں سے علی علی پڑھتے رہیں گے؟ کچھ اور چیزیں بھی تو بیان کیجیے. یہ معصوم کی حدیث کہ نماز سے زیادہ، روزے سے زیادہ، زکات سے زیادہ، حج سے زیادہ اہمیت ولایت کی ہے. اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں، اہم ترین چیز اس میں ولایت. بلکہ ایک حدیث تو ایسی پڑھ جس کا تعلق آج کی رات سے بھی بہت اہم ہے. آج شب جمعہ، رات سے مطلب تین یا چار محرم والا مسئلہ نہیں، شب جمعہ. شب جمعہ میں ایام اعظم ہے، عموماً تین چیزوں کی جانب آپ کے ذہن متوجہ کرتا ہوں، دعا، امام زمانہ، موت. یہ تین چیزوں کو یاد کرنے کی رات ہے. لیکن اس سال کا موضوع ایسا پھیل گیا کہ میں تینوں کی جانب نہیں جا رہا، لیکن قبر کے حوالے سے ایک حدیث. جب تک کہ میری زبان پہ قبر اور عذاب کا لفظ نہ، لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ مولانا صالح حسن صاحب پڑھ رہے ہیں. اور دو دن میں نے ایسی کوئی بات نہیں پڑھی، اس لیے ہمارے اناؤنسمنٹ کرنے والے بھی نام بھول گئے کہ کون پڑھ رہا ہے بجلی سے. اس لیے کہ نام نے خبر کی بات نہ آئی، نہ کوئی سوال و جواب، نہ کوئی صاحب و بچھو. ایک بہت اہم روایت یہ کہ جب کوئی مرنے والا اپنی قبر میں جاتا، سخت ترین رات، اہم ترین رات قبر کے اندر مرنے والے کی پہلی رات ہوتی. اور یہ پیغام اسلام نے مختلف طریقوں اور انداز سے ہمیں دیا، جس میں شہزادی قورین کی شادی والی روایت بھی موجود. کیونکہ اس رات رخصتی ہوئی تھی اور شہزادی بیات کے ساتھ رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں آئی، اس رات کو بھی وہاں قبر کی پہلی رات یاد کی گئی. وہ اہل بیت تھا، اس رات کو بھی قبر کو یاد کیا جا رہا اور قبر کی پہلی رات. لیکن وہ روایت کس وقت درا تھا، موضوع سے ہٹتی ہوگی اور میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. تو ایک روایت، اب وہ قبر میں پڑھوں، غیر معصوم، گناہ تو کیے ارے، غلطیاں تو ہر ایک سے ہوئی. اب روایت کا جملہ یہ، جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کے عذاب اس پر آنا شروع. اب عذاب پورے روایتیں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن عذاب کیا ہوگا؟ تو کہیں سے سانپ آئے گا، کہیں سے بچھو آئے گا، کہیں سے آگ آئے گی، کہیں سے کوڑے آئے گا. اب تو کنفرم ہو گیا نا کہ ساتھ ختم پڑ رہے. تو خیر اب روایت یہ کہ قبر کے اندر عذاب آنا شروع. اس کے رائٹ سائڈ، جیسے ہی رائٹ سائڈ سے عذاب آیا اور یہ دیکھ رہا، قبر کا مردہ دیکھتا بھی ہے، قبر کا مردہ سنتا بھی، ہاتھ نہیں ہلا سکتا لیکن دیکھ رہا ہے اور سن رہا اور عذاب آ رہا. گھبرا گیا، اس وقت کون مجھے بچائے گا؟ میں تو اتنا بے بس اور بے قص سے اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا. ابھی وہ پریشان ہے, یہ دو منزل ہے کہ نہ باپ ساتھ دے سکتا, نہ ماں ساتھ دے سکتی, نہ شریک حیات ساتھ دے سکتا ہے, نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بھائی نہ بہن نہ دوست نہ ماں نہ دولت. گھبرانا اور اگر اری بات اچانک نور کی بنی ہوئی ایک شکل آتی, ایک نور آتا اور وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ اس طرح آگے کھڑا ہو جاتا کہ ہر عذاب کو وہ روک رہا, کسی عذاب کو اس کرنے والے کے قریب نہیں آنے دے رہا. اور ایک مرتبہ اس کی نگاہ پر اور اس نے یہ دیکھا کہ میرے لیفٹ سائڈ سے عذاب آنے لگے, یہ درست گیا ہوگا تو اب عذاب لیفٹ سائڈ سے آ رہا. گھبرا گیا, دیکھ رہا اور اپنی کمزوری بھی محسوس کر رہا, اتنا کمزور ہوں کہ ایک مکھی بھی اس وقت اپنے چہرے سے نہیں اڑا سکتا. اور یہ آتا ایک مرتبہ ایک اور نور آیا خبر, اس نے لیفٹ سائڈ کے عذاب کو روکا. پھر ایک بار اس کو ایسا لگا کہ میرے سرحانے سے عذاب آ رہا, پھر ایک نور آیا اور اس نے سرحانے کے عذاب کو روکا. شب جمعہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ کہانی ہے, مرحلہ خبر سے ہم کو گزرنا. ایک بار پائنکی کی جانب دیکھا, وہاں سے بھی عذاب آ رہا, پھر وہاں بھی ایک نور آیا اور اس نے اس عذاب کو روکا. اور ایک بار اس کی نگاہ قبر کی چھت پہ پڑی, دیکھا کہ عذاب اوپر سے بھی آنا شروع ہوا اور ایک پانچواں نور آیا تو ان چاروں سے زیادہ روشنی رکھتا, ان چاروں سے زیادہ منور, اس کی لائٹ اس کی روشنی جو ہے وہ ان چاروں سے بڑھ کر وہ اس کے اوپر آ کے رک گئے اور اوپر سے آنے والے ہر عذاب کو روک رہا. اور جب یہ عذاب رک گئے پانچوں طرف, تو اب ایک بار یہ جو نور ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے تم ہو کو, ایک دوسرے سے اپنا انٹروڈکشن مانگ رہے ہیں اور انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. حدیث امام کی بہت مشہور حدیث, ریفرنس دینے کا ٹائم نہیں ہے لیکن ہر امام کی حدیث, وہ سب سے زیادہ روشن نور مرنے والے نے اوپر رکا ہوا, اس نے پہلے دائیں طرف والے سے پوچھا تم کو, اس نے کہا میں اس مرنے والے کی نماز دی, میں اس مرنے والے کی نماز. ہمارے قوم کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ بعض اوقات عبادتوں کا مذاق اڑایا جاتا, کہاں کام آئے گی نماز, کیا خبر میں کہا. اور اس نماز نے کہا کہ میں نے اس کے اس طرف کے عذاب کو روکا ہوا. اور پھر اسی طرح جو اس کے لیفٹ سائڈ کے اپنا نور تھا, وہ جو اوپر والا نور ہے جو سب سے زیادہ روشن, سوال وہ کر رہا تم کو, اس نے کہا کہ میں اس کا روزہ اور میں نے گھر کے عذاب کو روکا ہوا. اور پھر ایک بار وہ سرحانے والا نور کہتا ہے کہ اس کی زکات میں نے گھر والے عذاب کو روکا ہوا. پانچویں والا نور کہتا ہے کہ میں اس کا حج اور میں نے ادھر والے نور کو روکا, ادھر والے عذاب کو روکا ہوا. یہ چاروں عبادت چاروں طرف مرنے والے کے عذاب کو روک رہی ہیں, عذاب سے اس کو بچا رہی ہیں. مگر اب ان چاروں نوروں نے مل کر پانچویں نور سے کہا تم کون ہو جو ہم سب سے زیادہ روشن نظر آ رہے ہیں؟ اس نے مسکرا کے کہا میں ہوں, کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم چاروں میں سے کوئی بھی اس قبر میں نہیں آ سکتا تھا, میں تمہارا سردار, میری وجہ سے تم یہاں پہ آئے ہوئے ہو. تو چاروں نے پھر پلٹ کے پوچھا مگر تم ہو کون, اپنا تعارف تو کراؤ. ان کو نہیں پوچھنا, ہمیں اور آپ کو پیغام پہنچانا, اس لیے امام یہ انداز بیان اختیار کر رہے. وہ ایک بار اوپر کا نور پھر کہتا ہے میری وجہ سے تم آئے نواب, اے روزے میری وجہ سے تم آ کے اس قبر میں بچا رہے, اے زکات تیری وجہ سے تم آ کر مرنے والے کو عذاب سے بچا رہے, اے حج تیری وجہ سے تم آ رہے اور اس کو بچا رہے. چاروں نے مل کے پھر پوچھا لیکن آپ ہیں کون؟ ایک بار وہ نور کہتا ہے کہ میں وہ ولایت کے علی ابن ابی طالب ہوں جسے یہ مرنے والا ساری زندگی تسلیم کرتا رہا. قابل توجہ لفظ ہے اس سے پہلے والی حدیث اسلام کی بنیاد بات چیت پر, وہاں بھی لفظ محبت نہیں آیا, لفظ ولایت آیا. اور یہ والی حدیث یہاں بھی لفظ ولایت آیا. اب یہ حدیث قبر کے علاوہ آپ نے ائمہ طاہرین کی زبانی مختلف انداز سے سنی. میں نے قبر والی روایت کا اس لیے انتخاب کیا کہ آج شب جمعہ ہے, تھوڑا یہ موضوع بھی ہو. اور وہ روایت آپ مختلف انداز سے پیغام دے رہا کہ نمازی کی نماز کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو, روزے دار کا روزہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے پاس ولایت علی نہ ہو, حاجی کا حج کام نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے پاس ولایت علی نہ ہو, ادا کرنے والے کی زکات کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے پاس ولایت علی نہ ہو. یہی تو ولایت نے کہا میں تم سب کی سردار ہوں, میری وجہ سے تم یہاں آئے ہو, اگر میں اس خبر میں نہ آنے والی ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں آ سکتا تھا, دائیں طرف کا عذاب بھی آتا. بائیں طرف کا ذات دیا تھا، سرانے کا ذات دیا تھا، پائکی کا ذات دیا تھا، ایک جملہ اشارہ کر کہ ولایت ہے کہ میں سرکار ہوں، میری وجہ سے یہاں آئے. تو بہرحال نماز روزہ حج زکات کی ایک اہمیت ہے، وہ چار طرف کے آزاد کو روک رہے ہیں، مگر اہمیت اس وقت ہے کہ جب ولایت کے ساتھ یہ عبادتیں ہوں. اور یہیں پر سوچ ہوتی ہے کسی اور سوچ دی. اور پھر میں آخری بات اس سلسلے کی کہہ کر ابھی بھی تمہید کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے، لیکن وہ ایسی تمہید ہے کہ براہ راست موضوع کا حصہ بن جائے گی. دو حدیث ایک آپ نے کل سن لی، مگر میں نے ذرا جلدی جلدی بیان کی تو کچھ لوگ نہیں سمجھ. اور وہ یہ کہ وزیر خون کا واقعہ آ رہے تھے بعد آجیوں کا قافلہ چلا جو وہ جگہ جو سے چند کلو میٹر چند سو کلو میٹر آ گئے. وزیر خون وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پھر الگ الگ راستے پوچھتے ہیں، مدینے والے مدینے کی طرف، شام والے شام کی جانب، حبشہ والے حبشہ کی جانب. وہاں پہ روکا قافلے کو، روکا گیا. روکنے کے بعد میرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا، مگر جب یہ قافلہ روکا گیا تو کل جو میں کر چکا اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک تو کس طرح سے روکا گیا، حلیہ علا خیر عمل کا اعلان ہوا کہ آؤ آج بہترین عمل کی جانب تمہیں بلایا جا رہا. یہ بہترین عمل کسے قرار دیا گیا؟ ولایت کو. ولایت کا اعلان ہونے والا. نمازیں تو یہ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، حج کو یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں، روزے تو یہ لوگ رکھتے چلے آ رہے ہیں. بہترین خیر العمل، خیر کا لفظ سپر لیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے بہتر عمل کے لیے آج تم کو بلایا جا رہا. اور اب اس کو ملائیے ایک اور حدیث، بہت اہم حدیث. یہ اہم ان معنوں میں ہے، ہر حدیث ہے، مگر یہ اہم ان معنوں میں کہ جن لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی، بعض اوقات اپنے بھول پانے میں سادگی میں دائمی ایک عجیب سوال کرتے ہیں. اور یہ سوال مومن کا حق، اچھی بات، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوال کرے پھر وہ عمل کرے، لیکن اکثر یہ سوال کیا جاتا. اور میں تو اس سوال کا سب سے زیادہ نشانہ بن چکا ہوں. پھر مانو کہ بہرحال میرا بچپنا اور میری جوانی رسیہ سوسائٹی میں گزری، یہ کراچی سے پہلا، اور اس وقت کراچی کے اندر میت کے غسل دینے کی بہت کم جگہ ہے. ایک کارگر کا غسل خانہ تھا، جلدیا کا غسل خانہ، تو ہر نماز کے وقت دو چار نمازیں جنازہ ہوا کرتی تھی، عام حالات ہوئے. اب آج کل جو دشمنان اہل بیت کی وجہ سے واقعات ہیں، لیکن اس وقت اب جب بھی کسی نماز میں جائیں یہ ڈسکشن ہو رہا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ مجھ سے پوچھ رہے، اس بڑھاپے میں نہیں پوچھتے، میں بچپنے میں آدمی کون پوچھتا، لیکن میں اپنے چاروں طرف یہ ڈسکشن دیکھتا. فجر کی نماز میں بحث ہو رہی ہے، پانچ آدمی بیٹھے اور بحث ہو رہی. ظہر کی نماز کے لیے گیا، پندرہ آدمی بیٹھے، بحث ہو رہی. مغرب کے لیے گیا، 25 آدمی بیٹھے اور روزہ. اور وہ عجیب بہت ہے، بحث کیا ہوتی، بحث ہی ہوتی کہ بھائی نمازیں جنازہ. ایک عید کی نماز ایسی خوش قسمت نماز ہے کہ سب پڑھ لیتے، بے نمازی بھی پڑھ لیتا، اور ایک جنازے کی نماز ایسی خوش قسمت نماز ہے کہ لوگ آ ضرور جاتے ہیں، نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، قبرستان کا لازے لوگ جاتے ہیں، نماز جنازہ میں سوال. اب بحث کیوں رہی؟ مولانا حسین میں تو ابھی بچہ ہوں، میں تو جوان ہوں، میں تو بوڑھا ہو کر بھی جا رہی ہوں، لیکن جو ہمارے قابل احترام علماء کرام اس کے سوسائٹی میں رہتے تھے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی جنازہ پڑھا رہا. مولانا ہمیں تو پتا ہے مرنے والا کون، اگر پتا بھی ہے تو بتانا حرام ہے، لیکن وہ بتا رہا. مولانا ہم اس کی برائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب مسئلہ شرعی مسئلہ، ہمیں پتا یہ آدمی بے نماز، ہمیں پتا یہ آدمی داڑھی مونڈا، ہمیں پتا ہے کہ یہ عورت بے حجاب ہے، اور ایسی بے حجاب ہے کہ اس کی میت میں سب رو رہے ہیں، جبرائیل ہنس رہے ہیں. وہ حدیث، اب دیکھیے میں مشہور حدیث سے اشارہ کر دوں، آدھا مجمع سمجھ جاتا ہے کہ مولانا آگے نہ کہیے گا، ہمیں معلوم ہے آدھا مجمع کہتا تو سمجھ میں نہیں آئے. پیغمبر نے ایک بات پوچھا تھا نا کہ اے جبرائیل فرشتے کبھی ہنستے یا روتے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ فرشتوں میں وہ خوبیں شہوانیاں نہیں ہیں، تو وہ انسانی جذبات کو نہیں، مگر تین بار روتے ہیں اور تین بار ہنستے ہیں، اور تین میں سے ایک بار وہ جب ایسی عورت قبر میں اتارا جا رہا ہو اور اعلان کیا جا رہا ہو کہ بھائی خالی محرم قریب آ کے چہرہ دیکھ لے اور کوئی نامحرم قریب نہ آنے پائے، اور عورت کو ہے کہ ساری زندگی بے حجاب گھر سے باہر دیتی، اب بے حجابی کی بھی ڈگریاں ہوتی ہیں، تو خالی یہ ہے کہ سر کے بال کھلے باقی سارا جسم فائدے کے لباس سے چھپا، ایک وہ کہ سارا جسم دعوت نظارہ دیکھ رہا، فرشتے حسد کے کہتے ہیں عجیب بات, اب یہ قبر میں جا کے گلنے والی ہے, سڑنے والی ہے, ڈیکمپوز ہونے والی ہے, اس کے قریب ترین رشتے دار بھی اس کا نشہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوگی, تب تو اس کو اتنا چھپایا جا رہا ہے اور ایسا کفن پہنایا گیا اور کوئی نامحرم نہ ہے, اور جب دیکھنے کے قابل تھی تو ساری دنیا کو دعوتیں نظارہ دی جا رہی ہے, آؤ اور آ کر دیکھو, خاص طور پر ان مردوں کی بات جو اپنے ساتھ اس انداز سے اپنے گھر کی خواتین کو لے کے چل دیں کہ ایڈورٹائز بنتا ہے, لیکن چاہے ٹائم سے پہلے میں نے بہت اوور ڈوز کا انجیکشن لگا دیا تو میں واپس آتا ہوں, میں لوگ رو رہے ہیں سوائے فرشتوں سے جو ہنس رہے ہیں, اگر ساری عورتیں ایسی نہیں, بہت خدیجہ طاہرہ کی ماننے والیاں, فاطمہ زہرا کی کنیزیں, زینب کبریٰ کی بیٹیاں ایسی بھی ہیں جو اسلامی ماحول سے زیادہ غیر اسلامی ماحول میں اپنا حجاب بچانے چل رہے ہیں, لیکن حجاب ذرا وقت سے پہلے بات چڑھ گئی, بات کیا ہو رہی کہ مولانا ہم کو بتائے کہ اس میں کیا خرابی, پھر کوئی اور صاحب آ گیا کہ یہ تو شرابی بھی تھا, ارے یہ تو جوا کھیلتا تھا اور کھلاتا تھا, ارے یہ تو مانا وہ میوزیشین یا سنگر یا گلوکار تھا, تو سارے حرام ہے, مسئلہ بھی اس طرح نہیں پوچھا جاتا, لیکن خیر اب بات ہو رہی, ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے, پڑھیے نماز جنازہ, ہماری دفاع میں تو نماز جنازہ ہر مسلمان کی واجب ہے, چاہے خودکشی کر گئی کیوں نہ مارا, نہیں مولانا مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ کہ نماز جنازہ کے حاصل لیڈیز کے لیے شاید یہ جملے میرے سمجھ میں نہ آ رہے ہیں, کیونکہ لیڈیز عموماً نماز جنازہ نہیں پڑھتی, مولانا نماز جنازہ میں جو جملہ ہے اللہم انا ہاذا عبدک وابن عبدک وابن مد نظر بنا خیرا وانت خیر المنظور, اللہم انا لا نعلم منہ یقینا الا خیر, اے خدا مرنے والے کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ یہ خیر ہی خیر پر, خیر عربی میں سپر لیٹیو ڈگری ہے, خیر کے معنی اچھا نہیں ہے, خیر کے معنی سب سے اچھا, خیر کے معنی گڈ نہیں ہے, خیر کے معنی بیسٹ, اب مولانا نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے کیسے کر, بس وٹنس بن رہے ہیں نا, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر, لا نعلم منہ اگر عورت ہے الا خیر, خدا بندہ ہم گواہی دیتے کہ یہ آدمی خیر ہی خیر پر تھا, بے نمازی ہے کیسے گواہی دی, شرابی ہے کیسے گواہی دی, فاسق و فاجر گناہگار ہے کیسے گواہی دی, اب ایک بار بڑا ہر تقریباً ہر دوسرے تیسرے جنازے پہ یہ ڈسکشن ہوتا, اسی طرح مرنے والے کے ساتھ ایک شہادت نامہ رکھا جاتا, چالیس مومنین سے اس پہ دستخط کرواؤ تو بہت اچھا, اس میں بھی یہ جملہ ہوتا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ خیر پر, تو مسئلہ یہ ہے کہ مستقبل پریشان انسان پریشان ہو رہا, بلکہ جو مرنے والے کی کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ بھی بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں, مولانا گناہ اپنی جگہ لیکن اللہ کے سامنے کیسے کریں گے خیر, ہمیں تو پتا ہے نا یہ تو چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ہوئے, ہم دونوں شاید کا ایک ہی جان کو آدھا آدھا شیئر کیا کرتے, اور ہم کیسے کہتے ہیں کہ لا نعلم منہ الا خیر, اب ایک سوال, اور اس کا جواب بھی بڑا عجیب ہو جاتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو بہت یہ جملہ آپ نے جو ترجمہ کر دیا یہ تو بہت بڑا مسئلہ, وہاں ہم کہتے تو بھائی اللہ کے سامنے تو جھوٹ نہیں بول سکتے, گناہ اپنے گھر کی بات ہے وہ الگ چیز ہے, مگر یہ سوال کسی نے امام معصوم سے نہیں پوچھا, امام معصوم نے جواب دیا مرنے والا علی کی ولایت کو مانتا تھا کہ نہیں, کہا بولا وہ تو مانتا تھا, ولایت کے علی والا تو تھا, کہا کہ جا کے گواہی دو, اس لیے کہ نماز جنازہ میں تم سے مرنے والے کے کردار کی گواہی نہیں مانگی جا رہی ہے, شہادت نامے میں تم سے مرنے والے کے کردار کی گواہی نہیں مانگی جا رہی, تم سے مرنے والے کے عقیدے کی گواہی مانگی جا رہی, یہاں خیر سے مطلب وہی حلیہ اعلیٰ خیر العمل ہے جو حدیث خود میں اعلان ہوا تھا, تم گواہی دیتے ہو, اے خدا ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص خیر پر تھا, یعنی ہم جانتے ہیں یہ شخص علی کی ولایت اپنے دل میں رکھے گیا, اس سے بہتر خیر اس کائنات میں کوئی نہیں, اور یہ اتنا اہم خیر, اتنا اہم خیر, ابھی جملہ میں بہت بڑا کر گیا, لیکن قرآن کریم کی آیت اور میری گفتگو آج اختتام کو پہنچی, قرآن کریم کی آیت وہ ہم کو اس مسئلے سب سے بڑی دلیل بن کے ملتی, کہ دیکھیے ولایت اتنا اہم مسئلہ ہے, ولایت البتہ جیسا میں نے پہلے دن کہا تھا آج پھر ریپیٹ کروں کہ علی کی ولایت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب پہلے رسول کی ولایت سمجھ میں آئے گی, کیونکہ رسول نے کہا من کنتم مولا, پہلے اپنی ولایت بتا دی, اور رسول کی ولایت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب پہلے اللہ کی ولایت سمجھ میں آئے گی. یہ ولایتوں کا سلسلہ لیکن مکمل ہوا علی کی ذات پر, اور پھر یہ چلا بارہ اماموں پر, اور غیبت میں آ کے فقیر کی ولایت لے کے علی کی ولایت فقیر خون میں جب اعلان ہوا میں نے کہا نا یہ بہترین عمل بنا. اب آئیے آخری بات کہہ کے آج کی گفتگو ختم کروں, اور کل سے انشاءاللہ بہت ایک ملایا وہ ولایت ہے کیا جس میں میں تین دن سے اس کی اہمیت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ وزیر خم کے میدان ولایت علی کا جب اعلان ہو رہا اس وقت توحید پروردگار آ چکی تھی اور 23 سال سے رسول اللہ قول لا الہ الا اللہ تم لے, اس وقت نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچ چکا, قرآن تقریباً ایک آدھ آئے کو چھوڑ کے مکمل ہو چکا, سارے فروع دین آ چکے, ساری شریعت آ چکی. خطبہ غدیر میں رسول کا ایک جملہ کہ میں نے تمہیں ہر وہ چیز بتا دی جو تمہیں اللہ سے قریب کر دی, سارے واجبات میں مستحب آتا, اور ہر وہ چیز بتا دی جو تمہیں اللہ سے دور کر دی, سارے حرام اور مکروحات آ گئے, پوری شریعت بھی آ چکی ہے, توحید آ گئی, رسالت آ گئی, قرآن آ گیا, شریعت آ گئی, حلال حرام آ گیا, نماز روزہ آ گیا, زکات اور جہاد آ گیا اور حج آ گیا, سب آ گیا, مگر ابھی دین مکمل نہیں ہوا. ابھی تک دین کو نامکمل کہا جا رہا, توحید کے آنے کے بعد بھی دین نامکمل, رسالت کے بعد بھی دین نامکمل, قرآن کے بعد بھی دین نامکمل, حلال و حرام کی شریعت کے بعد بھی دین نامکمل, عبادتوں کے بعد بھی دین نامکمل, نماز اور حج کے بعد بھی دین نامکمل ہے. ادھر اعلان ہوا علی آج سے تمہارا ولی ہے, من کنت مولا وہاد علی مولا, ادھر جبرائیل آیت لے کے آج الیوم اکملت لکم دینکم, دین اب آپ کے کامل ہوا, توحید پہ کامل نہیں ہوتا, رسالت پہ کامل نہیں ہوتا, عبادتوں میں کامل نہیں ہوتا, قرآن پہ کامل نہیں ہوتا, دین کامل ہوتا ہے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. لیکن کامل کب ہوگا جب اعلان ولایت آئے گا. تو یہ ولایت وہ اہم ترین فریضہ کہ اگر قرآن کی جس آیت میں نے بات شروع اس کو اس آیت سے ملایا جائے جس میں نے بات ختم, دونوں حدیث خون کی آیت تھی, پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ حدیث کے شروع میں آئی, ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی حدیث کے آخر میں آئی, کہ اگر دونوں سے ملایا جائے کہ اے رسول یہ اعلان تم نے نہ کیا تو گویا رسالت کو کوئی پیغام نہ پہنچایا, اس لیے کہ آدم نامکمل دین لا سکتے ہیں تو ہی نہیں کر رہا, نوح نامکمل دین لا سکتے ہیں, ابراہیم عیسیٰ موسیٰ نامکمل دین لا سکتے ہیں, پیغمبر کا فریضہ ہے مکمل دین لانا. تو جب تک کہ ولایت علی یعنی ولایت کا پیغام نہ آئے گا دین نامکمل رہے گا. لیکن یہ ہے کیا چیز ولایت, کیا ہم اور آپ جو اپنی جگہ محبت عقیدت ولایت سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں, یہ خیال صحیح ہے؟ نہیں, یہ خیال صحیح ہے. محبت الگ تھی, چنانچہ بعض غیر مسلموں میں بھی محبت کے رہنے بیٹھتے ہیں. علی کی شخصیت ایک ندیو مانائی شخصیت, جیسے گریک مائتھولوجی کے ہیرو ہو کے ان سے بڑھ کر میرا ہو, کتنے غیر مسلموں نے علی کی عظمت کو مانا, عقیدت حسین سے کتنی عقیدت, بعض شرک کرنے والے بھی کرتے ہیں اور کس انداز سے حسین کا مانا بھی کرتے ہیں. ولایت کچھ اور چیز, محبت میں ہم اور مشرک شریک ہو سکتے ہیں, عقیدت ہم اور نہ ماننے والا شریک ہو سکتا, ولایت کو واحد چیز. شیعہ علی کی خاصیت اور پہچان ہے, یہی سے فرق ہوتا ہے کون شیعہ ہے اور کون شیعہ نہیں, ولایت. اور یہی وجہ خود معرفت کتنی رکھتا حسین کو, عظمت حسینی کو مانتا, عقیدت ہے اس کے بعد حسین, شاید محبت معمولی بات نہیں. کہ جب حسین نے ایک مرتبہ کہا آپ کا غلط تو میری ماں تیرا ماتم کرے تو گھر کا جواب بڑی مارے بہت والا جواب, کوئی عام آدمی جواب دے بھی نہیں سکتا. یہی تو کہتا ہے فرزند رسول اگر کوئی اور میری ماں کا تذکرہ اس انداز سے کرتا ہوں تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ اسی انداز سے کرتا ہوں. لیکن کیا کہوں, آپ کی مادر گرامی سیدہ نساء عالمین ہیں, ان کا تذکرہ میں کیسے اس انداز سے کروں؟ عظمت سیدہ کو جانتا ہے اور عظمت حسین کو ماننا ہے تبھی تو راستہ روک رہا ہے. حکم حاکم وقت نماز آیا, یہی ہو رہا تھا حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا, لیکن اب تک اس کے پاس یہ تصور نہیں تھا ملا ہے. عظمت اپنی جگہ ہے, عظمت ماننے والے بھی باطل پہ چلتے, محبت کرنے والے بھی گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. اگر کوئی 360 بتوں کے آگے سجدہ کر کے کہتا میں حسین کو بھی مانتا ہوں, محبت کر رہا. خیر مسلموں میں آپ کو مثالیں ملیں گی کہ آپ پر چلے حسین کا نام لے, لیکن شرک بھی کر رہے. اصل مسئلہ ہے اطاعت کی وہ کہتی ہے ولایت. اب میں یہ والی ٹرمینالوجی کربلا میں آئی نہیں ہے ان کے واقعے, لیکن اس کا خلاصہ وہی اگر خود کو سمجھ لیا تو کسی حد تک میری 3 دن کی محنت سے سمجھ میں آئیں گی, اور کل سے جو میرا اصل الفاظ شروع ہو وہ بالکل آپ کے لیے واضح ہوگا. محبت تھی, عظمت تھی, اور یاد رکھیے جو زہرا مرضیہ کی عظمت کو تسلیم کر دی, سمجھ لیجیے کہ اس نے سب کی عظمتیں مان لی. اس لیے کہ زہرا مرضیہ اس کا نام کہ حدیث کسا میں جب تذکرہ ہوتا ہے تم فاطمہ کو وہ ابو ہا و بالو ہا و بنوا, اصل ذات جو بنائی جاتی ہے مرکز تعارف و فاطمہ کی, اور عظمت سیدہ کو مانتا. مگر ابھی اس منزل پر نہیں آیا. دیکھیں میں نے اپنے الفاظ کو ذرا سا واضح کر دیا جس کو ولایت کہتے, اس منزل پر نہیں آیا کہ معرفت اور محبت کے بعد دنیا کو ٹھوکر مار دے آج محمد کی خاطر, وہ ہے ولایت. ابھی اس منزل پہ نہیں آیا ہے کہ آج محمد کی خاطر اپنا عہدہ چھوڑ, ابھی اس منزل پہ نہیں آیا کہ آج محمد کی خاطر سونے اور چاندی ڈالر اور فون کو ٹھکرا, ابھی اس منزل پہ نہیں آیا کہ آج محمد کی خاطر بھوکا رہنے کو تیار ہو جائے پیاسا رہنے کو تیار ہو جائے, ابھی اس منزل پہ نہیں آیا کہ آج محمد کی خاطر سینے پہ تیر کھانے کو تیار ہو جائے جوان بیٹے کا ڈاکہ اٹھانے پہ تیار. اس لیے یہ محبت ہے, یہ اقرار ہے, عقیدت ہے, یہ عظمت خاندان رسالت کا احساس ہے. اس کے بعد ولایت نہیں, جہاں ولایت آتی ہے وہاں خالی آدمی عظمت کا اقرار نہیں کرتا ہے, جہاں ولایت آتی ہے وہاں پہ نہ اپنے عہدے کی پرواہ کرے گا. اگر آج محمد کی خاطر لاکھ کا آدمی خاک کا بن جائے تو وہ خاک کا بننے کو تیار ہے, اپنے عہدے کو چھوڑے گا, اپنے عیش و آرام کو چھوڑے گا, اپنی نعمتوں کو چھوڑے گا جو ظاہری اعتبار سے ہے, بھوکا رہے گا, پیاسا رہے گا, مر جائے گا, اولاد کا لاشا اٹھائے گا جب ولایت کو مان لیتا ہے. اتنی قربانیاں دینے کا نام ولایت. ایک گاڑی نہیں رکھی جاتی ہے, اسکارف نہیں پہنا جاتا, اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے ہم سے ولایت ادا کیا باقی باتیں کرو, ورنہ یوں اگر آپ دیں تو ہر اس پورے واقعے میں کہیں پر بدتمیزی کا یا بدتہذیبی کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا. ہاں یہ الگ بات کہ ہر سبب ضرور بنا ہے کہ وہاں سے ظاہری اعتبار سے کربلا کے واقعات شروع, حسین کو کیوں بھیجا رہے ہیں, کربلا کس کی وجہ سے آئے, ہر کی وجہ سے آئے. بلکہ میں بات ارباب ممبر سے جملہ بھی سنا کہ جیسے ہی ہر نے راستے میں حسین کے قافلے کو روکا اور ایک بار حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا, فرزند رسول کہا یہی کہ اپنا رسول ہے آپ آگے نہیں جا سکتے, حکم حاکم ہے کہ آپ کوپے کی جانب نہیں جائیں گے, آپ کو روک لیا جائے. اس سب سے پہلے ادھر ابھی حسین نے جواب بھی نہیں دیا, میں نے سنا ارباب ممبر سے زینب کے محفل سے زینب کے رونے کی آواز آتی, اس لیے کہ زینب اس عظیم خاتون کا نام ہے جسے میرے مولا نے بچپنے سے ہی کربلا کے لیے تیار کر دیا. پڑھنے والے تو یاد رکھ پڑتے ہیں کہ روزانہ مکان کے شہر میں میرا مولا زینب کو لے کے زینب کے بچپنے اتنی دیر ٹہلا کرتا تھا کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے. ایک بار کہا بھی تھا کہ بابا مجھے روزانہ اس وقت صبح کو اتنا کیوں چلا رہے. میرے مولا نے جواب دیا تھا بیٹی یہ مشق آج کر لے کل کربلا کے میدان میں یہی مشق آئے. جب عباس نہیں ہوگا, جب اکبر نہیں ہوگا, جب حسین نہیں ہوگا تو شام قریبا لوٹے ہوئے گھرانے کا پہرا اسی زینب کو دینا. تفصیلات کتاب میں ہو کے نہ زینب کبریٰ کو پتا ہے کربلا کا واقعہ کہاں سے شروع ہوگا. جب میرے بھیا کے راستے کو روکا جائے گا اور کنویں سے رخ بدلا جائے گا تو سب سے پہلے زینب کے رونے کی آواز بلند ہوگی. گویا یہاں سے زینب کے لیے یہاں سے کربلا شروع ہو. یہ اور پھر یہ ہر ہے جو اس قافلے کو کربلا تک لے کے آئے. یہ ہر ہے جو خط پہ خط لکھ رہا ہے ابن زیاد حسین آ گئے بتاپ جا کر ہر ہی کے رشتے میں خط کی بنیاد پر. ہرملا بھی آیا, انہی بھی آیا, عمر سعد بھی آیا, شبر بھی آیا. بلکہ سات محرم کی جو میٹنگ ہوئی تھی ہر لشکر یزید کا ایک بڑا سردار ہے, اس میٹنگ میں ہر بیٹھا ہوا تھا. کم از کم اس نے اعتراض نہیں کیا تھا. کون سی میٹنگ؟ قرآن سے پہرا لگ جائے. جنگلی جانور بھی آگے پانی پی سکتے ہیں, حسین کے بچوں کے لیے پندرہ یا ممکن نہیں. سات محرم کو جو پانی بند ہوا اس میٹنگ میں ہر ہے. سات آٹھ نو تینوں دن ہر یہ سارے حالات اور واقعات دیکھ رہا ہے. مگر عاشورے کی صبح جب حسین کی عمر سعد سے گفتگو ہو گئی اور وہ جو میں نے مجلس کہاں سے شروع کی اسی جملے میں ختم ہو رہی ہے تو ایک بار ہر آتا ہے کہ سارے صاحب کیا یہ جنگ ہو کر ہی رہے گی؟ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو ڈال دے گا. کہا کہ نہیں یہ جنگ ہو کر ہی رہے گی. اب ایک مرتبہ ہر کو یہ احساس ہو رہا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. یعنی ہر حسین کو پہچانتا پہلے سے ہے, حسین کی ماں کی عظمت کو مانتا پہلے سے ہے, حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کو پہلے سے تیار ہے. لیکن اب اس وقت ہر کو اندازہ ہوا کہ ولایت حسین کا حق ہے. چنانچہ ایک بار اس سارے عیش و آرام کو ٹھکرا رہا. معمولی بات نہیں ہے یزید کی فوج کا جرنیل اور ایک بار اپنے ہوتے سے خود اپنے آپ کو معذور کرے تو آج کل کہتے ریزائن دے کے باہر نہیں بنا. اور باہر بھی اس طرح نکلا ہوا کہ اب جہاں جا رہا ہے وہاں بھوک ہے, وہاں پیاس ہے, وہاں مصیبتیں ہیں, وہاں پھاپے ہیں, وہاں امتحان ہے, وہاں تیر ہے, وہاں تلواریں ہیں, وہاں نیزے ہیں, وہاں بچیاں. اگر جب ولایت کو کوئی مان دے تو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بس یہاں سے اب میں وہی باتیں پڑھ رہا ہوں جو ارباب ممبر پڑھا کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ایک بار جب ہر نے یہ دیکھا اور سمجھ گیا حق کہاں ہے باطل کہاں, پہچان لیا کہ خالی محبت کافی نہیں ہے, ولایت کا تقاضا ہے قربانی دینا ہے. بس ایک بار اپنے بیٹے اور غلام کو لے کے عمر سعد کے لشکر سے چلاؤ حسین کے قافلے کی جانب بڑھ رہا ہے. درمیان کا وہ کھلا میدان ہے جو جنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے اور ادھر لشکر حسین نے دیکھا کھلا رہا. ہر ایک پور کو میں جانتا جو وہی تو ہے جس نے آقا کے قافلے کو روکا, یہ وہی تو ہے جو ہمیں کربلا لے کے آیا تھا. بس ایک بار پور کو آقا دیکھا, بس ایک بار اصحاب حسین ایک بار کڑپ گئے. حبیب ابن مظاہر نے بابا نے بلند کہا اے صاحب جوانا نے بنی ہاشم کو شہزادوں کو اپنے پیروں میں لے لو, ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور کسی کو نقصان پہنچ جائے. آقا کے علمدار نے آواز دی اے جوانا نے بنی ہاشم آقا حسین کو اپنے گھیرے میں لے لو, دشمن آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور آقا کو کوئی نقصان پہنچ جائے. اے حبیب ابن مظاہر اس وقت تو خالی ایک قیاس تھا کہ شاید آنے والا نقصان پہنچا تو اتنا تڑپ اٹھے بنی ہاشم کے جوانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا. لیکن جب اکبر کے سینے میں بچی لگی, جب اکبر کے گلے میں تین بھاگ کا تیر لگا, جب قاسم کا بدن گھوڑوں پہلے پامال ہوا, جب عباس کے بازو قلم ہو رہے تھے, اے حبیب اس وقت کہاں تھے؟ اور اے جوان آنے بنی ہاشم آگے بڑھ کے مولا کو اپنے حصار میں لے لیا, آقا تک کوئی دشمن نہ پہنچ جائے. لیکن اس وقت کیا گزرے گی جب آقا اکیلے رہ جائیں گے اور ایک مرتبہ سر سے پیر تک بدن میں اتنے زخم ہوں گے کہ کسی نے کربلا کے بعد مولا سجاد سے پوچھا تھا مولا آپ کے بابا کے بدن میں کتنے زخم تھے؟ مولا کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ایک بار ندینہ دکھایا، کہا میرے بابا کا اتنا بدن بھی سلامت نہ تھا، اتنی جگہ بھی بغیر زخم کے نہ تھی، اے گوانانے بنی ہاشم ابھی تو خالی ہر کو بڑھتے دیکھا تو آقا کی سلامتی کی اتنی فکر ہو گئی، لیکن جب آقا ایک ایک کا نام لے کے آواز دیں گے اینا اینا عباس، مگر آنے والا وہ بھی جانتا ہے کہ میں کون، قریب نہیں آیا، ایک فاصلے پہ رک گئے، گھوڑے سے اترا، لگام کندھے پہ ڈالی، جیب سے رومال نکالا، اپنے دونوں ہاتھ رومال سے باندھے اور ایک مرتبہ آواز دی، آواز دی، آفتا کو یقین رسول ان جاؤ، اے فرزند رسول کیا دنیا کا سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ میں آ سکتا، کیا سب سے بڑے خطا کار کو تیری بارگاہ میں آنے کی اجازت ہے؟ تو اتنا سننا، حسین کہتے حبیب اپنے سپاہیوں کو روکو، عباس بنی ہاشم کے بچوں کو روکو، میرا مہمان آیا، میں اپنے مہمان کے استقبال کو جا رہا ہوں، اللہ اللہ، حبیب کو نہیں بھجوایا، عباس کو نہیں بھجوایا، سب سے بڑے گناہگار کو ایک بار حسین استقبال کرنے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ فوج کے درمیان سے نکلے، ان کے قریب پہنچے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، تو روتے ہوئے اپنا سر حسین کے پیروں پہ رکھ دیا، آقا گھوڑے پہ سوار ہے، رکاب میں پیر ہے، اور ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، اختار کو یقین رسول ہے، اے فرزند رسول میں نے بڑی خطا کی ہے، لیکن آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، میری خطا معاف کر، عظمت سیدہ کو ماننے والا ہوں، آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، میری خطا کو معاف کر دی، پر اتنا سننا حسین فوراً گھوڑے سے اترے، ایک بار خود کو گلے سے لگایا، کیا انت آخر اس دنیا والا آخر آؤ، اے خود تو میرا بھائی ہے، دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے، بھیا آواز لشکر حسین کے کانوں میں گئی، حبیب نے سنا، عباس نے سنا، باب آج بلند کہا، سب اپنی سواریوں سے اتر آئے، حسین کا بھائی زمین کربلا میں کھڑا ہے، ہم سواری میں بیٹھے رہے، یہ برداشت نہیں ہو رہا، اور ادھر حسین قریب آ چکے، گلے سے لگا دی، دو عجیب جملے، بس آپ کی زحمت میں تمام دو عجیب جملے، پہلا جملہ یہ کہا، یہ ہو آج میں بہت خوش، اس لیے کہ تو باطل کو چھوڑ کے حق پہ آ گیا، ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا، گمراہی کو چھوڑ کے ہدایت پہ آ گیا، لیکن ہوں میں بڑا شرمندہ ہوں، میں بہت خوش ہوں، باطل کو چھوڑ کے حق پہ آیا، ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آیا، لیکن میں بہت شرمندہ بھی ہوں، آئے ہوں جب میرا دشمن بن کے آیا تھا تو تجھے تیری سواری کے جانور کو بھی اتنا پانی پلایا، آج میرا مہمان بن کے آ رہا ہے اور اسے ایک کوزا آپ تیری خدمت میں پیش نہیں کر سکتا، ارے حسین اپنے مہمان سے بڑا شرمندہ ہے، ذرا سوچ خود پہ کیا قیامت گزری ہو، میں ہی تو وہ آدمی تھا جو حسین کو یہاں پہ لایا، میں بھی تو اس میٹنگ میں تھا جس میں پانی بند کیا گیا اور حسین اس سے معافی مانگ رہے، خود میں بہت شرمندہ ہوں، تیرے لیے پانی کا انتظام نہیں کر سکتا، ارے سارا جسم کاپ گیا، آج گھوڑے بولا وہ یہ میری خطا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں اپنا گناہ سب سے پہلے میں معاف کراؤں، آقا پہلے میرے جوان کو میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، پہلے میرا بیٹا مارا جائے گا، حسین نے کہا ہو عام دن ہوتے تو میں روک لیتا، آج سب کو مرنا ہے، صرف اول و آخر کی بات ہے، جا میں نے تیرے بیٹے کو اجازت دی، بس باپ آپ کی زحمتیں تمام ہوئی، ان کا بیٹا چل رہا ہے، بوڑھا باپ وصیت کر رہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ اپنے خون سے اپنے باپ کے گناہ کو معاف کرانا، ان کے بیٹے نے جہاد کیا، وہ عظیم جہاد کیا، لیکن کب تک، ایک وقت آیا گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا، آواز دی یا بتا ادرکنی، بابا ذرا میری مدد کو پہنچی ہے، اور بوڑھا باپ ہے لیکن کتنا ہی گناہگار صحیح ہے تو باپ نہ تڑپ کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا، مقصد کی جانب چلنے لگا، حسین نے دیکھا اور کہاں جا رہے، کہا آقا میرا بیٹا مجھے بلا رہا، مجھے اتنی اجازت دیجیے بیٹے کے سرحانے جائے، تو دو بہت عجیب جملے حسین نے کہا، پہلا جملہ سمجھ میں آ جاتا، کہا ہر تو میرا مہمان ہے، تو میرا مہمان ہے، تو بیٹھ جا، میں جاتا ہوں اور تیرے بیٹے کو لے کے آتا ہوں، مگر دوسرا جملہ کتنا عجیب ہے، اور وہ ایک بات یاد رکھ، تو بوڑھا باپ ہے، وہ جوان بیٹا ہے، بوڑھے باپ جوان بیٹے کے ڈھانچے نہیں اٹھایا کرتے ہیں، تجھے یہاں بیٹھنا ہے، میں تیرے بیٹے کا ڈھانچہ اٹھا کے جاتا ہوں، تو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا آقا جو
ہر کو ہم نے نصیحت کی ہے، یہ بالکل حق ہے، بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشیں نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن مولا اتنا بتا دیجئے جب اکبر گھوڑے سے زمینیں سربراہ سے گرا تو یہ بوڑھا باپ کس طرح سے جوان کے لاشیں پہ پہنچا اور کس طرح سے 18 سال کے جوان کا تاشا ہوتا. حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، پروردگار حسین کے لال اکبر اور اس سے بڑھ کر فاطمہ زہرا کے پوتے اکبر کے مسائل میں آنسو بہانے والے، ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان مسائل کی برکت سے ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. خدا بندہ ہم میں سے ہر ایک جلد از جلد کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرما، اور جو زائرین اس وقت کربلا جا رہے ہیں خدا بندہ ان کو اپنے ہندو ایمان میں فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں محبان ہیں جب ہے خصوصاً پاکستان، کراچی، کوئٹہ، ڈی آئی خان، پارا چنار، گلگت و بلتستان، عراق، جہاں جہاں صاحبان ایمان ہم میں ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ اس قربانی کا واسطہ ہمیں صحیح معنوں میں حق ولایت کے اہل بیت اور حق ولایت کی علی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ولایت کی علی کو ساری دنیا میں دیکھنے کے لیے اپنی آخری حجت وارث علی ابن ابی طالب امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم ماتم حسین.